بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. یہ سورہ سبا کی 31ویں آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں، ہم قرآن پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور جو قرآن سے پہلے آسمان سے کتابیں آئی تھی اس پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. اگر تم اس وقت کا منظر دیکھ لو جب یہ ظالم لوگ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو ایک کافر دوسرے کافر کے اوپر بات کو ڈال رہا ہوگا. جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ بڑے بنے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. जो दुनिया में बड़े बने हुए थे, ये कमजोरों से कहेंगे क्या हमने तुमको हिदायत के रास्ते से रोका था, जबकि वो हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी थी। असल बात यह है कि तुम खुद मुजरिम लोग थे। وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اور جو دنیا میں کمزور سمجھے گئے تھے وہ بڑے بنے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ تم نے رات دن مکر کر کے سازش کر کے ہم کو تم تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائیں. جب یہ سب کافر عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا اپنا افسوس چھپا رہے ہوں گے. اور جن جن لوگوں نے دنیا میں کفر اپنایا تھا ہم ان سب کے گلوں کے اندر توق یعنی جہنم کا ہار ڈالیں گے اور ان کو کسی اور بات کا نہیں انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو اعمال وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کی ایک بات بیان فرمائی. بات کا ایک حصہ دنیا میں ہے اور دوسرا حصہ ان کا قیامت کے دن ہوگا. دنیا میں کافروں کی بات جو ہوگی وہ یہ کہ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی کسی بات کو مانیں گے نہیں. اس لیے کہ جب یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی بات کیسے نہیں مانیں گے. جب اللہ کو مانیں تو اللہ کی بات بھی مانیں, لیکن اللہ ہی کو نہیں مانتے تو اللہ کی بات کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے. اب الگ الگ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں دنیا میں بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اللہ کی بات تورات کتاب کی شکل میں تھی. تورات کتاب میں اللہ کی باتیں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ کی باتیں انجیل کی شکل میں دنیا میں آئی. اور کرتے کرتے جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آیا تو اللہ کی بات قرآن کی شکل میں آئی. اور بھی بہت سارے پیغمبروں پر اللہ نے اپنی باتوں کو کتاب میں اتارا. اب یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ تورات میں جو اللہ کی بات تھی ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے، انجیل میں اللہ کی بات تھی اس کو بھی ہم نہیں مانتے، اس کے سوا دوسرے پیغمبروں پر اللہ کی باتیں آئی اس کو بھی ہم نہیں مانتے، اور اللہ کی آخری بات جو قرآن میں آئی کا ہم اس کو بھی نہیں مانتے، بالکل انکار کر رہے ہیں اللہ کی باتوں کا. یہ تو اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اللہ کی باتوں کو مانیں، یہ اس کا احسان ہے. ہم اللہ کی سب باتوں کو سچی مانتے ہیں. ہمارا ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لائے، پہلے زمانے میں آئی تھی وہ بھی سچی اور ہمارے حضور پر آئی وہ بھی سچی، ہم سب کو سچا مانتے ہیں. اور کافر اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی کسی بات کو بھی نہیں مانتے. اب ظاہر بات ہے کہ ایسے نافرمانوں کے اوپر جو اللہ کی بات کو نہیں مانے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. عذاب اور پکڑ جو بڑی ہوگی وہ آخرت کے اندر ہوگی، قیامت کے دن ہوگی. اور قیامت کے دن تمام کے تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، مسلمان بھی، کافر اور مشرک بھی، یہودی اور نصرانی بھی، سب لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اگر ایک مومن ایمان والا دنیا میں اتنی بات ہمیشہ سوچ لیا کرے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو اللہ مجھے پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، اسی اللہ کے سامنے ہم کو ایک دن کھڑا رہنا ہے. اگر اتنی بات جو ہم سوچ لے وے تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا، گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ سب کافروں کو ہم اپنے دربار میں کھڑا کریں گے، جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کھڑا کریں گے. اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لیڈر لوگ ہوتے ہیں اور ایک جنرل پبلک ہوتی ہے، عام لوگ. لیڈر لوگ پوری قوم میں، پورے سماج میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، اور لوگ بھی ان کو بڑا سمجھتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگوں نے جو کہہ دیا وہ مانتے ہیں. اگرچہ پہلے زمانے میں یہ زیادہ ہوتا تھا، اب کم ہوتا ہے کہ بڑوں نے کہہ دیا اور سب نے مان لیا، یہ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، اب کم ہو گیا. اب تو ہر ایک آدمی بڑا ہے اپنی جگہ کے اوپر اور بڑا بننا چاہتا ہے اپنی جگہ پر، اور بڑے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کہوے وہ سب لوگ مان لیوے، چاہے ہم غلط کہوے، ہم جھوٹ کہوے، کچھ بھی کہوے، لیکن سب لوگ ہماری بات مان لیوے، کوئی ہماری مخالفت اور ویرود نہ کرے. یہ بڑے لوگ بھی چاہتے ہیں. اب دنیا میں جو بڑے ہیں بڑے ہیں, اور دنیا میں جو بیچارے چھوٹے اور عام جنرل پبلک ہے, عام انسان ہے, وہ چھوٹے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب اللہ کا دربار ہوگا, وہاں تو سب ایک طرح ایک سرکھے کھڑے ہوں گے, بڑے بھی چھوٹے بھی, لیڈر بھی پبلک بھی, سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. اب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوگا, اور عذاب کا جیسے ہی فیصلہ ہوگا کہ ان سب کافروں کو نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالو, تو آپ دیکھنا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ مصیبت کے موقع پر ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو نے ایسا کیا نہیں اس لیے یہ آفت آئی. وہ کہتا ہے کہ نہیں میری یہ بھول نہیں, وہ بھول تیری ہے, تو نے یوں کیا تھا اس لیے ایسا ہوا. ایک دوسرے پر لوگ بھول ڈال دیتے ہیں, اپنے اوپر کوئی غلطی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جنرل جب کوئی بڑی مصیبت آوے, دیکھ لو یہ اس کے سر پہ ڈالے گا, وہ اس کے سر پہ, وہ اس کے سر پہ, سب ایک دوسرے کے سر پہ ٹوکرا ڈالتے ہیں. یہ دنیا کا مزاج ہے انسانوں کا. چنانچہ قیامت کے دن بھی جب سب کافروں کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوگا, تو جو کافروں میں چھوٹے لوگ تھے, غریب لوگ تھے, کمزور لوگ تھے, عام جنرل پبلک تھے, وہ اپنے لیڈروں کو کہیں گے اے لیڈرو, اگر تم لوگ نہیں ہوتے تو ہم بھی ایمان والے ہوتے, ہم بھی مسلمان ہوتے, لیکن تم نے ہم کو ایمان لانے سے روکا, تم لیڈروں نے ایمان لانے سے روکا, اسی لیے ہم ایمان لانے سے رک گئے, محروم رہ گئے. بلکہ قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے, ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, کہ چھوٹے لوگ, کمزور لوگ, غریب لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ان لیڈروں کو ڈبل عذاب ہونا چاہیے, ہم کو سنگل عذاب, ان کو ڈبل عذاب. کہ ایسا کیوں؟ کہ یہ لیڈروں کی وجہ سے تو ہم کافر ہوئے, یہ نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے, اس لیے ان سب لیڈروں کو, گدڑوں کو ڈبل ڈبل عذاب دو. یہ اللہ کو کہنے جائیں گے غریب لوگ, کمزور لوگ؟ کہ آج دنیا میں وہ بیچارے کچھ نہیں بول سکتے, لیکن اللہ کے سامنے تو بولنے کا موقع ہوگا تو بولیں گے. تو جو کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, وہ کہیں گے بڑوں سے, لیڈروں کو, کہ تم نے ہم کو ایمان لانے سے روکا تھا, ورنہ ہم تو ایمان والے ہو جاتے ہیں. تو ان کی بولا چالی ہوگی, تکرار ہوگی, ان کی لڑائی ہوگی قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے. دو پارٹی پڑ جائیں گے, ایک پارٹی لیڈروں کی, اور دوسری پارٹی ہوگی ان کے ہاتھ کے نیچے کی جنرل پبلک کی, اور دونوں پارٹی کی آپس میں بولا چالی ہوگی, تکرار ہوگی, لڑائی ہوگی قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے. دیکھو یہ انسان کتنا عجیب ہے, کتنا عجیب انسان ہے. دنیا میں لڑتا تو لڑتا ہے, قیامت کے دن بھی یہ لڑے گا. دنیا میں لوگوں میں دو پارٹی پڑتی ہے, قیامت میں بھی بنے گی دو پارٹی. اور دنیا میں اللہ کے گھر میں لڑتے اور بولتے ہیں, تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لڑیں گے اور بولیں گے. عجیب یہ انسان کا مزاج ہے کہ دو پارٹی ہو گئی, لیڈر الگ اور پبلک الگ, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, قیامت کا میدان ہے, پھر بھی بولا چالی کریں گے, تکرار کریں گے. तो लीडर लोग जवाब में कहेंगे हमने तुमको जबरदस्ती थोड़ा ही काफिर बनाया था, हमने मार मार के तुमको काफिर बनाया था। अल्लाह के नबी तुम्हारे पास ईमान की मेहनत लेके आते थे, अल्लाह के नबी तुमको ईमान समझाते थे, और नबी के दुनिया से जाने के बाद दूसरे लोग तुमको ईमान समझाते थे, एक अल्लाह की बात समझाते थे, लेकिन तुम कलमा नहीं पढ़ते थे। हमने तुमको जबरदस्ती मार मार के काफिर नहीं बनाया था। ये लीडर लोग अपनी पब्लिक को समझाएंगे, ये क्या हो रहा है, ये अपना गुना इसके सर पे और वो अपना गुना इसके सर पे डालने की फिक्र कर रहा है। पब्लिक ये समझती है कि लीडर पे डाल दो ताकि हम अजाब से बच जावे, और लीडर ये चाहते हैं पब्लिक पे डाल दो ताकि हम अजाब से बच जावे। सब एक दूसरे के ऊपर डालने के चक्कर में होंगे। फिर ये होगा कि जो जनरल पब्लिक है वो अल्लाह के सामने लीडरों को कहेगी कि ये लीडर लोग रात दिन हमको गलत गलत बातें समझाते थे। आज दुनिया में यही हो रहा है, बिचारी पब्लिक अवाम भोली भाली है, उनको कुछ खबर नहीं, और जो लीडर किस्म के लोग हैं वो उनको गलत बातें दिमाग में बिठाते हैं, गलत बातें उनको समझाते हैं, झूठी झूठी बातें उनके दिमाग में बिठाते हैं, और वो भोली भाली अनपढ़ पब्लिक अवाम उस बात को मान लेती है, समझ लेती है, और उसको सही मान लेती है। तो पब्लिक ये कहेगी कि ये लीडर रात दिन मेहनत करते थे, अलग अलग तरीके से हमको समझाते थे, और उनके समझाने का एक ही नतीजा था कि हम ईमान न लावे, कलमा न पढ़े, अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह को नाराज करे, और हम शैतान के रास्ते पर चले। कैसी अजीब बोला चाली होगी। इसलिए हमेशा एक बात याद रख लो, किसको अपना बड़ा मानने का, हर एक चलते फिरते को थोड़ा ही अपना बड़ा मान लेने का। किसी का बंगला ऊंचा नजर आए तो उसको थोड़ा ही बड़ा मान लेने का। किसी के पास नोटे बहुत हो, रुपये बहुत हो, तो उसको थोड़ा ही अपना बड़ा मान लेने का। किसी के पास होद्दा कुर्सी सत्ता बड़ी हो तो उसको थोड़ा ही अपना बड़ा मान लेने का। बड़ा उसको बनाओ जिसको अल्लाह ने हमारे लिए बड़ा बनाया है। और अल्लाह ने हमारे लिए बड़ा किसको बनाया, अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के पैगंबरों को, रसूलों को, उनको अल्लाह ने बड़ा बना के भेजा। और अल्लाह ने फरमा दिया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, कि हमारे रसूल ये तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे बड़े हैं, इनको देखो, उनकी बात मानो, उनके जैसी जिंदगी गुजारो, ये हैं बड़े बनाने के लायक। तो बड़ा हम उसको मानेंगे, लीडर हम उसको मानेंगे जिसको अल्लाह ने हमारे लिए बड़ा और लीडर बनाया है। और अल्लाह ने बड़ा और लीडर बनाया अल्लाह के नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को। और जब रसूल दुनिया में न होवे तो फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, जिनके पास नबियों का इल्म है, पैगंबरों वाला इल्म है, वो जिन लोगों के पास है वो इल्म वाले, वो नबियों के वारिस है, इनको अपना बड़ा समझो। जिनके पास दीन है, तकवा है, शरीयत है, इल्म है, अल्लाह का डर है उनके पास, खुदा का खौफ है, नबी की सुन्नत है उनके पास, इनको अपना बड़ा मानो। बाकी اگر اس کو چھوڑ کر کے کسی کو بڑا مانا تو وہ تم کو گمراہی کے راستے پر لے جائے گا، جہنم کے راستے کے اوپر لے جائے گا. قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن فرعون آگے چلتا ہوگا اور فرعون کی پوری قوم اس کے پیچھے چلتی ہوگی، پہلے فرعون گرے گا پھر اس کی پوری قوم جہنم میں جا کے گرے گی. کا لیڈر بھی ایسا، پبلک بھی ایسی، کا جس غلط آدمی کو تم نے لیڈر بنایا وہ جہنم میں گرے گا، اس کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو بھی جہنم میں گرنا پڑے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کسی کو اپنا گائیڈ بناؤ، اپنا رہبر بناؤ، اپنا رہنما بناؤ، اپنا بڑا بناؤ، ورنہ وہ بھی جہنمی، اس کے پیچھے چلنے والے بھی جہنمی. آج دنیا میں سینکڑوں انسان ہیں وہ ایسی غلطی کے اندر ہیں کہ کسی نے کسی فلم کے ہیرو کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے، کسی نے کسی کرکٹر کو، کھلاڑی کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے، اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا رکھا ہے. یاد رکھو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے جس کسی کو بڑا بناؤ گے وہ تمہارے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. وہ تو جائے گا ہی جہنم میں، ماننے والوں کو، پیچھے چلنے والوں کو بھی لے کر کے جائے گا. اسی لیے اللہ نے قیامت کے دن جو بات چیت ہوگی، لڑائی ہوگی کافروں کی، وہ قرآن میں بتلا دی تاکہ ہم چوکن نہ رہوے کہ کسی غلط اور برے آدمی کو اپنا بڑا نہیں بنا بیٹھے. اس لیے بہت چوکس رہنا چاہیے آدمی کو اس بارے کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ، کہ ان بیچاروں کا حال بڑا عجیب ہوگا، اوپر اوپر لڑیں گے، اپنے لیڈروں کو گالیاں دیں گے اور لیڈر اپنی پبلک کو گالیاں دیں گے، قیامت میں جھگڑے چلتے رہیں گے. کہ اوپر اوپر جھگڑیں گے اور اندر اندر پچھتاتے ہوں گے، غلطی میری بھی تو ہے، میں نے ایسے آدمی کی بات کہاں مان لی. اوپر لیڈروں کو ڈانٹیں گے کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا، تم نے ہم کو بھٹکایا، اوپر اوپر ڈانٹیں گے، اور اندر میں کیا ہوگا، ہم نے بھی تو غلطی کی، ایسوں کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا. کسی اچھے آدمی کو لیڈر بناتے تو آج ہمارا کام بن جاتا. تو اندر اندر پچھتائیں گے، اور جو پچھتاوا اندر اندر ہوتا ہے وہ آدمی کو بہت تکلیف دیتا ہے. ایک پچھتاوا اوپر اوپر ہوتا ہے کہ ایک طوفانی بچے نے سبق یاد نہیں کیا، اب استاد اس کو ڈانٹیں گے تو ذرا خالی خالی آنکھ بنائے گا، ایک آدھ آنسو گرائے گا، استاد کل میں پکا سبق یاد کر کے لے آؤں گا. یہ اوپر اوپر کا پچھتانا ہے. اور ایک اندر سے پچھتاوے، جو اندر سے پچھتاوے دل دل کے اندر، کہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی، بے چین ہے طبیعت، وہ پچھتاوا بڑا خطرناک ہوتا ہے. کہ کافر لوگ قیامت کے دن اندر اندر پچھتائیں گے، کاش کہ دنیا میں اللہ کے نبی کو اپنا بڑا مانا ہوتا تو آج ہم جنتی بن جاتے. اور سزا ان کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ ان کے گلوں کے اندر بڑے بڑے ہار ڈالیں گے، توک، جیسے کہ بڑے چور بڑے گنڈوں کے گلے کے اندر لوہے کی بڑی بڑی زنجیر ڈالی جاتی ہے کہ وہ ادھر ادھر بھی نہیں جاگے. اب آپ سوچ لو کہ 10 کلو وزن، 15 کلو وزن اگر کوئی گلے کے اندر ڈال لے وے، آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. قرآن میں ہے کہ ایسے گنہگاروں کے لیے، مجرموں کے لیے 70 ہاتھ لمبی زنجیر اللہ ان کے گلے کے اندر ڈالیں گے، 70 ہاتھ لمبی اور خطرناک وزندار، جہنم کی آگ کی تپتی ہوئی، لال انگار وہ ایسے مجرموں اور گنہگاروں کے گلوں میں ڈالی جائے گی. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. کئی عذاب دیکھ کر یہ مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ ظلم کیا. اللہ ظلم نہیں کرتے. تم نے دنیا میں جیسے دھندے کیے ایسی اللہ کے یہاں سزا ہے. اچھے کام کرتے تو جنت ملتی, برے کام کیے اللہ کی طرف سے دوزخ ملی, سزا ملی. جیسے اعمال جیسے کام ایسی اللہ کے یہاں سے تم کو قیامت کے دن سزا ملے گی. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی بستی کے اندر بھی کسی پیغمبر کو بھیجا تو وہاں کے مالدار لوگ یوں کہتے تھے, وہاں کے عیش والے لوگ یہ کہتے تھے کہ تم جو پیغام لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں, اس کو نہیں مانتے. دیکھو یہ ایک عجیب بات ہے, جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی قوم کے پاس کسی علاقے میں کسی شہر میں دین کی بات لے کے آئے تو غریب لوگوں نے ان کی بات کو پہلے مانا. غریبوں نے فقیروں نے پہلے ان کی بات کو قبول کیا, اور مالدار عیش اور مزے والے انہوں نے نبیوں کی بات کو عام طور پر ٹھکرا دیا. یہ ہر زمانے میں ایسا ہوا. بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ ہر زمانے کے اندر عام طور پر یہ ہوا کہ جن کے پاس مال ہے دولت ہے عزت ہے وہ لوگ نبی کی بات کو نہیں مانتے, اور جو بیچارے غریب فقیر قسم کے وہ جلدی جلدی ایمان لاتے. حضور کا بھی یہی ہوا کہ مکہ کے جتنے بھی بڑے ٹوپی لوگ تھے بڑے مالدار رئیس اونچے لوگ حضور کی بات نہیں مانی, بہت کم یکا دکا. حضرت عثمان غنی مالدار تھے حضور کی بات مانی ایمان لائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے حضور کی بات مانی, باقی جنرل زیادہ غریب فقیر قسم کے لوگ ایمان لائے جلدی جلدی زیادہ زیادہ. یہ ہر زمانے میں ہوا. بات کیا ہوتی ہے, مال والوں کو مال کی وجہ سے دماغ میں ایک کیڑا ہوتا ہے تکبر بڑا ہے. کیا ہمارے پاس تو کیا کمی ہے, گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں روپیے ہیں پیسے ہیں سب کچھ ہے, ہم کو کیا کمی ہے. وہ جلدی کسی کی بات کو نہیں مانتے, اور جو بیچارہ غریب ہو وہ جلدی دوسرے کی بات مان لے رہے. تو ہر زمانے میں یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی آئے تو مالدار لوگوں نے, اللہ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں کہ مالدار لوگ نہیں مانتے نبی کی بات کو, اور جو زیادہ غریب فقیر قسم کے لوگ وہ جلدی جلدی مان لیتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام میں بھی زیادہ صحابہ عام طور پر بیچارے غریب تھے عام طور پر. کوئی بیچارہ کھیتی میں کام کرتا, کوئی بیچارہ مزدوری کا کام کرتا. تجارت اور کاروبار کرنے والے صحابہ بہت کم تھے, زیادہ مزدوری کرنے والے محنت کرنے والے غریب صحابہ زیادہ. یہ صحابہ میں بھی ہوا. بات کیا, آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. مالدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مال بھی بہت ہے اولاد بھی بہت ہے, ہم کو عذاب ہونے والا نہیں ہے. दुनिया में जो पैसे वाले होते हैं वो सरकार के कानून को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। वो क्या कहते हैं, पैसे दबा देंगे, पैसे खिला के छूट जाएंगे, अभी जो करना हो करो, पैसे दबा देंगे, पैसे खिला देंगे, अपना कुछ नहीं होगा। तो यही हाल है ईमान के मसले में भी कि मालदार लोग यूं कहते हैं कि कयामत के दिन अगर अल्लाह का अजाब आएगा तो माल देकर के हम छूट जाएंगे। उनको क्या खबर कि आखिरत में माल साथ कहां आने वाला है, ये माल तो इसी दुनिया का मैल है। जब तक दुनिया है हाथ में ये मैल है, दुनिया खत्म मैल खत्म। तो ये माल वाले यूं कहते कि माल है औलाद है हमको कयामत के दिन अजाब नहीं होगा। ये बात उनकी सरासर गलत है, शैतान ने उनको समझा रखी है। قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال تو ایسی چیز ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو پھیلا دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کہ یہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دی، کسی کو اللہ نے کم دی، یہ روزی روٹی تو اللہ کے قبضے میں۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے بڑے عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ بیچارے نوکری کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کو انگوٹا مارنا بھی نہیں آتا، وہ سیٹ بنا بیٹھا ہوا ہے۔ عجیب نظام ہے اللہ تعالی کا روزی کا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، عجیب قصہ ہے، وہ آپ کو سناؤ۔ پہلے زمانے میں قافلے جاتے تھے سفر میں، آج کی طرح بس ٹرین گاڑیاں تو نہیں تھی، قافلے چلتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر قافلے۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، اب وہ قافلے میں ایک آدمی اونٹ کے اوپر کچھ سامان لے کے چل رہا تھا۔ اب اونٹ پر جو سامان رکھتے ہیں، اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہو تو بیچ میں اس کی پیٹ ہوتی ہے اور دو طرف سامان بھرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، پیٹ کے ادھر ادھر۔ اب ادھر بھی سامان لٹک رہا ہے، ادھر بھی سامان لٹک رہا ہے، ایک جگہ ٹھہرے تو ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کو پوچھا، بھائی یہ تمہارے اونٹ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ تو کہا، ایک طرف میں نے اناج بھرا ہوا ہے، گیہوں بھرے ہیں، اور دوسری طرف مٹی بھری ہوئی ہے۔ تو کہا، اناج تو نے بھر لیا، یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، یہ مٹی بھری اونٹ کے اوپر، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، مٹی تو ہم جہاں جائیں گے وہاں جتنی چاہے اتنی ملے گی، اس کو اونٹ پر بھرنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ اونٹ والے نے کیا جواب میں کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ مجھے اتنے گیہوں لے کے جانا تھا، میں نے اونٹ کی ایک طرف کی پیٹ پہ رکھ دیے، تو میرے اونٹ کی پیٹ ادھر جھک گئی وزن کی وجہ سے، تو بیلنس برابر کرنے کے لیے میں نے دوسری طرف مٹی بھر دی کہ بیلنس برابر رہے ہوئے۔ تو وہ دوسرے آدمی نے اس کو کہا کہ ابے عقل مند، اس کے لیے مٹی بھرنے کی کیا ضرورت؟ یہ گیہوں آدھے آدھے کر لیتا، آدھے ادھر آدھے ادھر رکھ دیتا تو بیلنس ہو جاتا۔ یہ بیلنس کرنے کے لیے ادھر گاؤں نے ادھر مٹی، کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ تیرے جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا، بات تو تیری صحیح ہے، تو نے بہت اچھا مشورہ دیا، تو بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اس نے مٹی خالی کی اور گیہوں کو برابر کیا، آدھے ادھر رکھے آدھے ادھر رکھے۔ کہا، بہت اچھا تو نے مشورہ دیا، تو بہت عقل مند ہوشیار آدمی ہے، چلو سفر آگے چلا۔ چلے آگے چلے تو وہ اونٹ والا اس کو پوچھتا ہے دوسرے ساتھی کو کہ تو نے مجھے کتنا عقل مندی کا مشورہ دیا، میری تو عقل بھی نہیں گئی تھی ادھر، تیری اتنی اچھی عقل ہے تو تو بہت مالدار ہوگا، بول تیرے گھر پہ کتنے اونٹ ہے، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے ہاتھی ہے، کتنے خچر ہے، کتنے گدھے ہیں۔ تو وہ ساتھی نے کہا کہ بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، मेरे पास तो ऊंट भी नहीं, घोड़े भी नहीं, गधे भी नहीं, खच्चर भी नहीं, ये छोटी मोटी मजदूरी करता हूं, तिजारत करता हूं, गुजरान चलाता हूं। तो वो ऊंट वाले ने क्या कहा कि तू तो बहुत मनहूस आदमी है, जा तेरे पास कुछ नहीं तो तू बहुत मनहूस आदमी, और तूने जो मुझे मशवरा दिया वो मशवरा भी मनहूस, मैं तेरे मशवरे पे अमल नहीं करूंगा। फिर उसने दोबारा गेहूं एक तरफ किया, दूसरी मिट्टी लेके दूसरी तरफ भरे। ये हाल है इंसान के निजामे रिस्क का, कि एक बेवकूफ को कि जिसको इतनी समझ नहीं है कि जानवर पर बैलेंस कैसे करना, उसके लिए मिट्टी भरे। और एक आदमी होशियार है, अकलमंद है, देखो रोजी का मामला अल्लाह ताला का, उसके पास रोजी है, इसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है। तो अगर अकल की बुनियाद पर अल्लाह ताला रोजी देते होते तो बेचारे दुनिया में जितने कम अकल है वो भूखे मरते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं रखा। अल्लाह के यहां रिस्क का निजाम बड़ा अजीब है, खुदा का इंसान की समझ से बाहर की बात है। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग बरसों बरस से बैठे, उनको नौकरी नहीं मिलती। ऐलान रोज पेपर पढ़ेंगे, कहां नौकरी का ऐलान आवे, कहां इंटरव्यू आवे, बरसों हो गए नौकरी नहीं मिलती। और एक आदमी बेचारा बेवकूफ हेलारी लेके सुबह निकला, शाम को 100 रुपए ले आया, रास्ते के ऊपर एक पथारा बिछाया, सब्जी बेची, शाम को 100 रुपए कमा के ले आया। कैसा निजाम है अल्लाह ताला का रोजी रोटी का। इसलिए किसी के पास माल ज्यादा हो, दौलत ज्यादा हो, उसको अपना कमाल कभी नहीं समझने का। ये समझो कि ये मेरे अल्लाह की मेरे ऊपर मेहरबानी है, मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर करम है। जिस दिन ये समझा कि ये मेरी होशियारी, मेरी अकल, तो फिर अल्लाह ताला पकड़ना चालू करते हैं, देखते हैं तेरी होशियारी कितनी, तेरी अक्ल कितनी, अल्लाह पकड़ना चालू करते हैं। और फिर आदमी कहता है ना कि ये बिजनेस, ये धंधा मैंने पहले किया था तो बहुत मिला, अब किया तो बहुत बड़ी खोट हुई। सेम पोजीशन कारोबार की, बिजनेस की, एक में नफा मिला, एक में खोट हुई। बात क्या थी, एक जगह अल्लाह की मदद थी, दूसरे मौके पर अल्लाह की मदद हट गई। इसीलिए कभी अपने दिमाग का कमाल नहीं समझने का, समझने का कि ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, तो मजे से रहोगे। और जहां अपना कमाल समझने गए, गए आदमी काम में से। आज दुखी इंसान दुनिया में इसलिए तो है कि हम अपनी अक्ल, अपनी होशियारी, अपनी प्लानिंग, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं और अल्लाह के ऊपर हमारी नजर जाती नहीं है। अल्लाह हमको सही समझ अता फरमाए। मेरी सगाई हो चुकी है, क्या मैं हदिया भेज सकता हूं? आपके अब्बा अम्मा को कहो हदिया भेजे। आज हदिया भेजोगे, कल मोबाइल भेजोगे, फिर कार्ड भेजोगे, फिर क्रेडिट भेजोगे। जुमा के खुतबे से पहले जो अजान होती है उसका जवाब अपने को नहीं देने का, सिर्फ इमाम साहब देवे। जो इमाम साहब खुतबा देते हैं वही उस अजान का जवाब देवे, सब लोगों को उसका जवाब नहीं देने का। औरतें अगर उम्रे में जाए तो जमात के साथ नमाज पढ़ सकती है। देखो, औरतों के लिए हरम शरीफ में भी अपनी होटल के ऊपर नमाज पढ़ना बेहतर है, और इंशाल्लाह वो जो होटल में नमाज पढ़ेगी तो उनको हरम शरीफ वाला सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। लेकिन अगर तवाफ करने के लिए गए हैं हरम शरीफ में, उम्रा करने के लिए गए हैं, और उस दरमियान नमाज का वक्त हो गया, तो फिर हरम शरीफ की नमाज में शरीक होकर नमाज पढ़ लेने की। स्पेशल नमाज के लिए नहीं जाने का, नमाज तो औरतों को घरों में वहीं रूम पर होटल में पढ़ लेने की। लेकिन तवाफ में गए हैं, उम्रे में गए हैं, या ये कि वहां काबा की जियारत के लिए गए हुए हैं, اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھ لینے کی شریک ہو کر گئے. مجھ پہ اشترا مار سکتے ہیں؟ اشترا نہیں مارنے کا, وہ مشین سے صاف کرنے کا. اس کو اب تو ایسی مشینیں نکلی ہے کہ وہ استورے جیسی صفائی کر دیتی ہے. اصل تو ہے کہ مونچھوں کو کاتروں سے لینے کا, لیکن یہ جو اب نئی مشینیں آئی ہیں ان مشینوں میں باریک 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 کاتریں ہوتی ہے اور وہ جو ہے تقریباً استورے جیسا کام کرتی ہے. مونچھوں کو جتنا ہو سکے اتنا کم کرنے کا حکم ہے ہم کو. داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کم کرو. پندرہ شعبان کو مغرب کی نماز کے بعد لوگ 6 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعت روزی کی برکت کے لیے, 2 رکعت لمبی عمر کے لیے اور 2 رکعت کسی کا محتاج نہیں ہوئے اس کے لیے. ایسی کوئی نماز حدیث میں میری نظر میں نہیں گزری. حدیث میں تو کم سے کم نہیں ہے, اللہ جانے لوگ کہاں سے لائے. روزی کی برکت پورے سال 5 نماز پڑھو تو ہوگی, صرف 15 شعبان کو ایسی 2 رکعت پڑھنے سے روزی کی برکت نہیں ہوتی. عمر لمبی کرنی ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حدیث میں آتا ہے. رشتہ داروں سے جو آدمی اچھا برتاؤ کرے گا اس کی عمر اللہ لمبی کریں گے. 15 شعبان کے متعلق کچھ باتیں فرما دے. 15 شعبان کو شب برات کہتے ہیں, اور ایسی راتوں کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے گھروں میں نمازوں کا, نفل تلاوت کا, ذکر کا اہتمام کرے گھروں کے اندر. اس کے لیے مسجدوں کے اندر باقاعدہ مجلس کرنا, مسجدوں میں لائٹیں زیادہ جلانا, یہ سب چیزیں حدیث میں نہیں ہیں, حدیث کے خلاف ہیں. ہاں رات جاگنا ہو جاگو جتنی اللہ ہمت دے وے, لیکن گھر پہ عبادت کرو. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو مسجد میں, فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو, اور جتنا ہو سکے عبادت کر سکو گھر میں عبادت کر لو. اور تھک جاؤ, آدھا گھنٹے میں تھک گئے تو سو جانے کا, 1 گھنٹے میں تھک گئے سو جانے کا, زبردستی جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں. جتنی ہمت جتنی طاقت اپنے گھر میں عبادت اتنی کر لو. اور شہروں میں راتوں کو گھومنا, شور مچانا, یہ تو ہرگز ہرگز صحیح کام نہیں ہے, ہرگز صحیح کام نہیں. بھئی ہم رات بھر شہروں میں جاگے, گھومے پھرے, شور مچاوے, اور ہماری وجہ سے ہمارا اسلام مذہب بدنام ہوگئے کہ اچھا یہ مسلمان لوگ ہیں. ایسی ان کی بڑی راتیں ہوتی ہیں عبادت کی کہ پورے شہر میں شور مچا رہے ہیں. یاد رکھو, ہمارے کسی عمل کی وجہ سے, کسی غلط کام کی وجہ سے اسلام مذہب بدنام ہوا تو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہے. اب ابھی 27 رجب کو میں یہی تھا, ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا تھا چیک اپ کے لیے, کافی دیر ہو گئی ڈاکٹر کے پاس. پھر میں رات کو نکلا یہاں سے ڈاگل جانے کے لیے, تو آپ یقین مانو اتنا دکھ ہوا. مسلمان عورتیں 20-20, 25-25 کے ٹولے ہیں, 50-50 کے ٹولے ہیں, یہاں سے لے کر سچن کے بریج تک عورتیں گھوم رہی ہیں, مسلمان لڑکے راستوں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں. 12 بجے تھے رات کو, اور پیٹرول پمپ ہم کو راستے میں 2-3 لگتے ہیں. پیٹرول پمپ پر دیکھا کہ ٹوپی والے زیادہ گاڑیوں میں پیٹرول بھروا رہے تھے وہاں. کیا مطلب, جتنی ٹنکی فل کریں گے اتنی دیر تک رات کو گھومیں گے. یہ کام شریعت میں یقیناً غلط ہے, صحیح کام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اس طرح راتوں کو جاگنے میں کوئی نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے. سن لو, عشاء جماعت سے پڑھو, فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, گھر جاؤ, گھر جا کے جتنی دیر ہو سکے عبادت کرو, پھر سو جاؤ. اب آدھی پونی رات تک جاگو اور فجر چھوڑ دو, اس کا کوئی مطلب نہیں, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. عشاء پڑھ کے سو جاؤ, فجر جماعت سے پڑھ لو, یہ بڑی نیکی ہے. عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لو, باقی سو جاؤ, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور ایک بات قبرستان کے متعلق بھی سن لو, حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے لیکن وہ زندگی میں ایک مرتبہ، ہر سال نہیں گئے، ایک مرتبہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے. اس لیے زندگی میں ایکاد دو مرتبہ 15 شعبان کو قبرستان چلے گئے، مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دی تو سنت ادا ہو گئی. ہر سال جانا ضروری نہیں، ایک دو مرتبہ زندگی میں چلے جاؤ 15 شعبان کو. یہ ہیں 15 شعبان کے متعلق باتیں. باقی ہنگامہ مچانا، شور کرنا، یہ سب چیزیں غلط طریقے، اس کو بند کرو، اس پر کنٹرول کرو، اس سے ہمارا دین بدنام ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے. میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، پھر میں نے 1 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اٹھنے کے بجائے میں بیٹھ گیا. اللہ اکبر ابھی میں بولا نہیں تھا اور یاد آیا اور فوراً کھڑا ہو گیا. تو سجدے سہو کرنا ضروری نہیں ہے. جنت میں جنات بھی داخل ہوں گے، ایمان والے جنات آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ کیا انسانوں کا اکیلوں کا ٹھیکہ ہے جن جنت کے اوپر؟ اللہ نے قرآن ہی میں تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو جو جنات ایمان لائیں گے، نیک ہوں گے، وہ بھی جو ہے جنت میں آئیں گے. جناتوں میں صحابہ بھی ہوئے، نبی نہیں ہوئے، یاد رکھنا. پکی بات یہ ہے کہ کوئی نبی جنات میں نہیں ہوئے، صحابہ ہوئے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 4 یا 6 مرتبہ جناتوں کے اجتماع میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. باقاعدہ حدیث میں اس کے لمبے لمبے واقعات ہیں. اور جب سورت جن آئے گی، ایک قرآن میں ایک سورت کا نام ہی ہے سورت الجن، تو اس وقت میں انشاءاللہ اس کے واقعات بتلاؤں گا. تو حضور باقاعدہ جناتوں کے اجتماع میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. جنات میں صحابہ ہوئے ہیں، تابعین بھی ہوئے، اولیاء اللہ بھی ہوئے، ہوتے بھی ہیں. تو جو نیک ہیں وہ یقیناً ایمان لائے، وہ جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. ہاشم کی امی کی طبیعت خراب ہے، گلے میں کینسر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں. انشاءاللہ جمعرات کے دن عمرے کا سفر ہے، تو اب مجلس تفسیر کی انشاءاللہ رمضان میں ہوگی. بہت جلدی میں پہلے ہی عشرے کا ختم ہونے سے پہلے لوٹ آؤں گا، 7 اگست کو واپسی ہے انشاءاللہ، اس کے بعد رمضان میں مجلس ہوگی. درود شریف پڑھ لو. اگر آپ اجازت دے اور اپنا وکیل بنا دے تو میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے حضور کو آپ کا سلام پہنچا دوں گا. درود شریف پڑھ لو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر حرام کام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما اے اللہ آنے والے رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے اے اللہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگیوں میں تقویٰ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما محبوسین کو رہائی عطا فرما اے اللہ ہم کو ہماری اولاد کو تیرے دین کے لیے قبول فرما ہماری عمر میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما ہر قسم کے خرافات اور رسومات سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کے حوادثات سے آفات سے بلایا مصائب و آلام سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما تمام دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی نصرت اور مدد فرما اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین